الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کل ایک سوال تھا کہ قرب الہی کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے. بڑا اچھا سوال ہے. اور ہر اس بندے جس کو ایمان نصیب ہے یقیناً اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے. قرآن حکیم نے اس کا بڑا مختصر جامع اور خوبصورت جواب دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ میرے حبیب لوگوں کو بتا دیجئے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تمہاری طبیعت سلیم ہے, درست ہے, مزاج درست ہے اور تم اپنے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, وہ اللہ جو تمہارا خالق ہے, مالک ہے, پروردگار ہے, ہر لمحہ ہر آن تمہاری تربیت کر رہا ہے, تمہیں پال رہا ہے, بے پناہ نعمت ہے, بے حد و بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی ہیں. وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے. ایک ایک ذرے بدن جس کے قبضۂ قدرت میں ہے اور جس نے تمہیں بے پناہ نعمتیں دے رکھی ہیں, حیات ہے, گویائی ہے, سمع و بصارت ہے, دماغ ہے جو مادی وجود کی بہتری سوچتا ہے, دل ہے جو روحانیات سے بھرپور اور قرب الہی کے متلاشی ہوتا ہے. تو اگر تمہارا یہ احساس زندہ ہو جائے کہ تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو, اللہ سے محبت نصیب ہو, تو اس کا صرف ایک راستہ ہے, فاتبعونی, میری یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے چو چراں اطاعت کر لو. زندگی کے ہر شعبے میں پیروی اختیار کر لو. اگر تم میرا اتباع اختیار کر لو گے تو یحببکم اللہ, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا, تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے, یعنی طالب سے مطلوب بن جاؤ گے, عاشق سے معشوق بن جاؤ گے. کہاں کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور کہاں یہ کہ اللہ کریم تم سے محبت کرنے لگے. اور پھر ایک بات درمیان میں آ جاتی ہے کہ ہمیں تو بہت دیر بعد خیال آیا, بہت سے گناہ سرزد ہو چکے ہیں. فرمایا یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہ اس کی رحمت کو عاجز نہیں کر سکتے, وہ کریم ہے, وہ غفور ہے, وہ رحیم ہے, وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. کوئی بندہ اس سے زیادہ کا تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کا معبود بن جائے. بندے کے لیے سب سے آخری مقام اور سب سے اعلیٰ منزل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا معبود ہو جائے. لیکن اس دار دنیا میں چونکہ روح تابع ہے بدن کے, مکلف بذات بدن ہے, پھر براہ راست سوچنے کے لیے ہمارے پاس مادی دماغ ہے. مادی دماغ مادی وجود کے لیے مادی وسائل تو تلاش کر سکتا ہے, اس سے آگے اس کی رسائی نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مادی وسائل میں صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی بہت کام کرتے ہیں, اچھے کھانے بناتے ہیں, اچھی دوائیں ایجاد کرتے ہیں, علاج معالجہ کرتے ہیں, بدن کی ضروریات پوری کرتے ہیں, اس کا تحفظ کرتے ہیں. کیونکہ وجود مادی ہے, دماغ مادی ہے, اس کی ضروریات مادی ہیں, مادی دماغ اس کا اہتمام کرتا ہے, یہ تو براہ راست ہے. اب اتنی گہرائی میں جانا کہ کسی کو نور ایمان نصیب ہو اور وہ اسے مجبور کر دے اللہ کی طلب پر, سب سے پہلے تو اس کے لیے وہ قوت ایمانی چاہیے جس میں کوئی ذرا شبہ نہ ہو, خالص یقین ہو, یقین ہی یقین ہو ہر طرف, اور وہی یقین وہی اعتماد جب اللہ کے رسول پہ ہوتا ہے تو بندہ اللہ کے نبی کا دامن چھوڑنے کا سوچ نہیں سکتا. بلکہ اکثر ائمہ نے تو ایمان عمل ہی کو کہا ہے کہ اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کا ایمان قابل اعتبار نہیں ہے. ایمان عمل کا تقاضا کرتا ہے, ایمان کے ساتھ عمل ضرورت بن جاتا ہے. اب اس دار دنیا میں جہاں ہم مادی طور پر پھنسے ہوئے ہیں, ہماری مادی ضروریات ہیں, مادی رشتے ہیں, مادی تعلقات ہیں, مادی ضرورتیں ہیں, ان کی تکمیل ہے, اس میں ہم اس قدر دب جاتے ہیں کہ اطاعت الہی ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہے, دوسرے درجے میں چلی جاتی ہے. عام ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ دکاندار دکان پہ بیٹھا ہو اور اذان ہو جائے تو وہ تاخیر کرتا رہتا ہے, یہ گاہک بھی بھگتا لوں, یہ گاہک بھی بھگتا لوں, کیونکہ مادی آمدن ہو رہی ہے. خیر ہے, نماز کے لیے بہت وقت ہے, پڑھ لوں گا. اس سے جماعت گئی, پھر جماعت کے ساتھ کبھی یہ ہوتا ہے کہ نماز ہی چلی جاتی ہے. تو اولیت ہم مادی ضرورتوں کو دیتے ہیں, کیونکہ بدن براہ راست مکلف ہے, روح اس کے تابع ہے. روح میں, روحانیت میں اتنی قوت آ جائے کہ وہ مادی رکاوٹوں کو عبور کر سکے, اس کا علاج قرآن کریم نے تجویز فرمایا, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. صدق اللہ العظیم. فرمایا ایسے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد رکھتے ہیں, قیاما وقودا کھڑے ہوں یا بیٹھے, وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، یا لیتے ہوئے ہوں، ہر حال میں یادِ الٰہی ان کے دل میں موجود رہتی ہے، عظمتِ الٰہی کا استعظار رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اور یہ ذکرِ الٰہی ایک الگ سی فکر پیدا کرتا ہے. يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دماغ تو مادی ضروریات میں الجھا رہتا ہے، لیکن جو فکر، جو تفکر ذکر الہی سے پیدا ہوتا ہے وہ ساری کائنات کو محیط ہوتا ہے، اور بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرے مالک نے یہ آسمان و زمین، یہ کائنات، یہ نظام کائنات بے جا پیدا نہیں فرمایا. ربنا ما خلقت هذا باطلا، یہ تم نے بے سود اور بلا منافع، یہ بغیر کسی نتیجے، یہ بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں فرمایا. سبحانك، تیری ذات پاک ہے، بلند ہے. فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اور جب ذکر الہی نصیب ہوتا ہے، اب یہ ذکر کہ کھڑے بھی ذکر ہوتا رہے، بیٹھے بھی ذکر ہوتا رہے، سو جائیں تو بھی ذکر ہوتا رہے، ہوش میں ہوں تو بھی ذکر ہوتا رہے، بے ہوش ہو جائیں تو بھی ذکر ہوتا رہے، یہ پھر ذکر قلبی سے ممکن ہے، اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں. اب قلوب کیسے ذاکر ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ کیفیات ہوتی تھی. فیضات نبوت دو طرح سے ہیں، تعلیمات نبوت اور برکات نبوت، فیوضات نبوت دو طرح سے ہیں. یعنی فیوضات نبوت میں اس فیض میں جو نبی سے وصول ہوتا ہے دو چیزیں ہیں، علم ظاہر ہے، شریعت مطہرہ کا علم ہے، امور دنیا کا علم ہے، حلال و حرام، جائز و ناجائز کا علم ہے، اخلاقیات کا علم ہے، تجارت و معیشت کا علم ہے، کاروبار زندگی کے ہر شعبے کا علم ہے، سیاسیات کا علم ہے، حکومت، حکمرانی اور انداز حکمرانی کا علم ہے، ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے کیا فرائض، یہ ساری چیزیں تعلیمات نبوت میں موجود ہیں. اگر کوئی مزدور ہے یا چرواہا ہے یا تاجر ہے یا عیالدار ہے یا حاکم ہے، فرما روا ہے، میدان کارزار میں کوئی جرنیل ہے، انچارج ہے، ہر ایک کے لیے نقش اکتفا پائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر شعبہ زندگی میں موجود ہے. زندگی کے ہر شعبے میں عام آدمی سے لے کر حکمران تک کے لیے، سب کے لیے حضور کے نقوش کف پا موجود ہیں، اور آپ نے راستہ متعین فرما دیا، اور اس کے مطابق جو بھی چلے گا وہی اتباع رسالت اور اس کے نتائج سے فیض یاب ہوگا. یہ جو فیوضات نبوت میں برکات نبوت آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ وہ برکات ہیں جنہوں نے صحابہ کو صحابی بنا دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس یہی قرآن تھا جو ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمارے پاس پورا قرآن پہنچا. انہیں 23 برسوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا اور نصیب ہوا. لیکن جو آئے کریمہ نازل ہوئی اس پر عمل کرنے کا انہوں نے حق ادا کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ تعلیمات نبوت صرف معلومات نہیں ہوتی، ان کے ساتھ کیفیات بھی ہوتی. آج ایک استاد ہمیں پڑھاتا ہے، ہم وہ الفاظ یاد کر لیتے ہیں، وہ بات یاد کر لیتے ہیں، وہ بات سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن ہمیں وہ کوئی کیفیت نہیں دیتا کہ جو بات اس نے بتائی ہے اس پر ہم عمل بھی ضرور کریں. ہم وہ یاد رکھتے ہیں کہ کل کمرے امتحان میں کام آئے گی، اس پر کوئی سوال آ جائے گا، مجھے لکھنا ہوگی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہم اس پر عمل پیرا دیں. حتیٰ کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ میڈیکل پڑھتے ہیں وہ خود عملی زندگی میں ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے جو وہ میڈیکل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور خود مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، پرہیز نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے جو کچھ وہ سیکھتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھاتے ہیں اور جو بندہ ایمان لاتا ہے اسے ایک خاص کیفیت بھی نصیب ہوتی ہے کہ اس پر حضور کی تعلیمات پر عمل کرنا نہ صرف آسان ہو جاتا ہے بلکہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا عمل کرنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. یہی چیز ہے جس نے صحابہ کو ممتاز کر دیا، ورنہ نمازیں وہ بھی یہی پڑھتے تھے جو ہم پڑھتے ہیں، روزی وہ بھی معروف طریقے سے کماتے تھے، بیمار بھی ہوتے تھے، صحت یاب بھی ہوتے تھے، جہاد میں بھی جانا پڑتا تھا، قتل کرتے بھی تھے، قتل ہوتے بھی تھے، تمام انسانی ضروریات ان کے ساتھ تھیں، لیکن انہیں وہ کیفیات نصیب ہوئیں کہ قرآن کریم فرماتا ہے ثم تلینوا جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ کھال سے لے کر نیاخانے دل تک ان کا ہر ذرہ بدن ذاکر ہو گیا. کھال سے لے کر نیاخانے دل تک ان کے وجود کا ہر سیل ہر ذرہ ذاکر ہو گیا. یہ وجود کا قلب کا ذاکر ہونا اور روح کا منور ہو جانا، لطائف کا منور ہو جانا، یہ ایسی عجیب بات ہے کہ آج کی تحقیق کے مطابق سائنسدان کہتے ہیں کہ 6 کھرب کے قریب انسانی وجود میں سل ہوتے ہیں، ذرات ہوتے ہیں. عموماً ایک آدمی کے وجود میں 6 کھرب سل ہوتے ہیں. دنیا کی آبادی 6 ارب ہے، ایک انسان کے وجود کی آبادی 6 کھرب ہے. دنیا میں انسانی آبادی لگ بھگ اندازاً 6 ارب کے قریب ہے، لیکن ایک بندے کے وجود میں جو باڈی سیل ہیں یا وجود کے ذرات ہیں وہ 6 کھرب ہیں. اب کھال سے لے کر نیاخانے دل تک اگر ہر ذرہ وجود کا ذاکر ہو جائے، جس کا مطلب ہے کہ ایک لمحے میں کئی بار ہر ذرہ ذکر کر جاتا ہے، اور ایک بار میں وہ 6 کھرب بار اللہ کا نام لیتا ہے، کسی انسان کا وجود ایک لمحے میں کئی بار اللہ کا نام لے اور ہر بار 6 کھرب دفعہ اللہ اللہ کہے, تو اندازہ کر لیجئے کہ ذکر قلبی کی قوت کیا ہونی چاہیے. اور اس کے اثرات کیا ہونے چاہیے, اس کے اثرات پھر یہ ہوتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے آشکارا ہیں, کہ اس کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دلیل بن جاتا ہے, اس کے بغیر وہ کچھ نہیں کرتا. بات کرتا ہے, بولتا ہے, دوستی کرتا ہے, دشمنی کرتا ہے, کسی سے تعلقات بناتا ہے یا بگاڑتا ہے, سیاست کرتا ہے یا حکومت کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے یا تجارت کرتا ہے, تو ہر شعبہ زندگی میں اس کا عمل اتباع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بن جاتا ہے. آج ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے, سیرت پاک کا ذخیرہ بھی موجود ہے, ارشادات عالیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ احادیث کی صورت میں, فقہ کی صورت میں, دینی علوم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن اس سب کے باوجود ہم کہاں جا رہے ہیں, ہمارا کردار کیا ہے؟ مسلمان ہونا تو بہترین انسان ہونا اور انسانیت کا نمونہ ہونے کے مترادف ہے. آج ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے, ہم کہتے کچھ اور ہیں, کرتے کچھ اور ہیں. چند سکوں کے عوض بک جاتے ہیں, موہوم امیدوں پہ بک جاتے ہیں کہ یہاں سے مجھے یہ ملے گا, خواہ سے کچھ بھی نہ ملے. شرم و حیا رخصت ہو چکی ہے, بیٹیوں اور بہنوں کو نچا کر ہم تالیاں بجاتے ہیں, بچیوں سے گانے گوا کر ہم خوش ہوتے ہیں, سر سنتے ہیں. پہلے ریڈیو تھا, صرف ریڈیو پہ آتے تھے, پھر ٹیلی ویژن آ گیا, اب ہر بندے کے پاس ٹیلی فون ہے اور ہر ٹیلی فون پہ براہ راست گانے سنے جاتے ہیں. اسی طرح سے حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہی, جو نہیں چاہتے انہیں بھی سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے. آپ شہروں میں, بازاروں میں جائیں, ہماری ہی بہو بیٹیاں, ہماری مائیں بہنیں نیم برہنہ پھرتی ہیں, دھوکہ دینے کو ہم سیاست کہتے ہیں. ہمارے نزدیک سیاست کیا ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں, اگلے بندے کو غلط تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سیاست ہے. تو یہ ساری چیزیں کیسے آ گئیں؟ عجیب بات ہے کہ ہم رات دن قرآن پڑھتے بھی ہیں, قرآن کی اور دین کی تبلیغ جتنی آج ہوتی ہے اتنی پہلے ممکن نہ تھی. آپ آج کے اخبار بھی دیکھ لیں تو زیادہ مضامین دین کے بارے ہوں گے, رسالے میگزینیں دیکھیں, ہر رسالے میگزین میں دین کی بات ہوگی, ٹیلی ویژن ریڈیو پروگرام دیکھیں تو ان میں بھی دین کی بات ہوگی, علماء سے بعض باتوں پہ بحث ہو رہی ہوگی, سمجھی سمجھائی جا رہی ہوں گی, کہیں نعت خوانی ہو رہی ہوگی, کہیں تلاوت ہو رہی ہوگی, یعنی جتنی تبلیغ آج ہو رہی ہے اتنی پہلے ممکن نہ تھی. لیکن کیا بات ہے کہ پہلے لوگوں میں عمل زیادہ تھا, آج عمل کی بات زیادہ ہے اور عمل مفقود ہے. تو ہمیں یہ سبب تلاش کرنا چاہیے کہ جب علوم بہت زیادہ مل رہے ہیں ہمیں اور ہر شعبے زندگی کے بارے دینی معلومات ہو رہی ہیں, اخبار, ریڈیو, ٹیلی ویژن میں بحث ہو رہی ہے. یہ سوال جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, یہ بھی مجھ پر کل ٹیلی ویژن والوں نے کیا تھا. کسی کا سوال تھا کہ قرب الہی کیسے پایا جائے. اب ٹیلی ویژن دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے, ہر ملک کی نشریات پوری دنیا میں جاتی ہیں, سیٹلائٹ سے جوڑے ہوئے ہیں سب نے, اور ہمارے ٹیلی ویژن بھی پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ بات بھی پوری دنیا میں جا رہی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دین برحق کا کون سا شعبہ ہے جو آج ترک ہو چکا ہے, کون سی کڑی ہے جو آج بکھر چکی ہے, کون سا عمل ہے جو آج چھوٹ چکا ہے. آپ بھی سوچئے, لیکن جہاں تک میں نے سمجھا ہے ہم سے ذکر الہی کی نعمت عملاً ترک ہو چکی. وہ ذکر جس کا مطالبہ قرآن کرتا ہے, وہ ذکر جس کا مطالبہ قرآن کریم بار بار کرتا ہے اور ہر عمل کے ساتھ جس کو جوڑتا ہے, ہر وہ عمل عملاً ذکر ہے جو شریعت کے مطابق کیا جائے, اور تمام اعمال میں افضل ترین عمل صلات ہے کہ جب ہم صلات میں اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں تو ساری دنیا سے کٹ جاتے ہیں. تکبیر اولی بندے کو ساری کائنات سے کاٹ کر اللہ کی حضور کھڑا کر دی. ہم تکبیر اولی کہہ کر ساری دنیا کو چھوڑ کر صرف اللہ کریم سے اپنی معروضات پیش کرنے میں لگ جاتے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, اپنی ضروریات پیش کرتے ہیں, اپنی حاجات پیش کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں. تو یہ بہترین صورت ہوگی ذکر الہی کی, یاد الہی کی. لیکن بندہ ہمہ وقت رکوع و سجود میں اور نماز میں نہیں رہے گا, انسان ہے, اس کی انسانی ضروریات ہیں, نماز کے اوقات مقرر ہیں, تعداد رکعتوں کی رکوع سجود کی مقرر ہے, جتنی تلاوت کرنی ہے وہ معین ہے. تو کچھ دیر بعد ہم اس سے صلات سے تو فارغ ہو جائیں گے, پھر کیا کریں گے. فرمایا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وقتہ من فضل اللہ, جب نماز یا صلات پوری ہو جائے تو اپنے کام کاج پہ جاؤ, فانتشروا فی الارض, جاؤ اپنے کام کاج سے, وقتہ من فضل اللہ, اپنا کاروبار کرو, روزی تلاش کرو, رزق حلال تلاش کرو. لیکن ایک بات یاد رکھو, وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو. یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی اور ذکر پورا ہو گیا, نہیں. عبادت کی اپنی جگہ تھی, رکوع و سجود کا اپنا مقام تھا, انتہائی قرب الہی تھا. الصلاۃ معراج المومنین کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نماز تو مومن کی معراج ہے کہ وہ اللہ کریم سے براہ راست گزارشات پیش کرتے ہیں. لیکن جب نماز ختم ہو جائے فانتشروا فی الارض, جاؤ اپنا کاروبار کرو, فابتغوا من فضل اللہ, اپنی روزی تلاش کرو. واذکروا اللہ کثیرا, ذکر اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو. بہت بڑا عمل ہے جہاد, اللہ کی راہ میں حق کی حمایت میں ظلم کے خلاف سینہ سپر ہو جانا اور جان کا نذرانہ تک پیش کر دینا. مجاہدین کے گھوڑوں کے سموں سے پتھروں سے ٹکرا کر جو چنگاریاں نکلتی ہیں, اللہ کریم نے ان چنگاریوں کو بھی اپنی عظمت پہ گواہ بنایا اور ان کی بھی قسم کھائی. لیکن مجاہدین سے بھی فرماتا ہے کہ جب مقابلہ ہو جائے فسبتو, باطل کے مقابلے میں جم کر لڑو, فسبتو ثابت قدم رہو. وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو. آتش و آہن کی بارش ہو رہی ہے یا تلوار چل رہی ہے, گولی چل رہی ہے, خون کے فوارے ابل رہے ہیں, سر تن سے جدا ہو رہے ہیں, جسموں کے پرخچے اڑ رہے ہیں, اور تم ہو کہ میدان کارزار میں اور اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہو, لڑ رہے ہو, لیکن یاد رکھو ذکر کثیر کو مت چھوڑ. اذکر اللہ کثیرا, ذکر کثیر کرتے رہو. حج کے ساتھ ذکر کثیر کو جمع فرما دیا. قرآن کریم نے بڑی خوبصورت مثال دی. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا, معجزات عطا فرمایا, اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس تشریف لے جائیں, وہ حد سے بڑھ چکا ہے اور بہت بڑا اقتدار حاصل کر چکا ہے, اور اس اقتدار کے تو پھیل گمراہی پھیلا رہا ہے. اس باطل کو روکیے, اس کے آگے بند باندھیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے میرے خاندان سے تقویت پہنچا, وزیرا من اہلی, میرے گھر والوں سے میرا بوجھ بانٹنے والا تو بنا دے, اور میرے بھائی کو ہارون کو میرے ساتھ کر دے. وہ افصح منی لسانا, وہ مجھ سے زیادہ فصاحت سے بات کر سکتا ہے. اللہ کریم نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کر دی اور فرمایا اب دونوں بھائی فرعون کے پاس جاؤ, نہ فرعون علا فی الارض, فرعون زمین پر بہت بڑی طاقت بن چکا ہے, وجعل اہلہا شیعا, اور اس نے اہل زمین کو گمراہ کر دیا ہے, گروہ در گروہ گمراہی میں بانٹ دیا ہے, لوگ حق سے دور ہو چکے ہیں. تو انہوں نے عرض کی بارے الہ ہم تو ضرور جائیں گے, آپ کا حکم ہے, نبوت ہے, آپ کا پیغام ہے, ہمیں پہنچانا ہے, لیکن ہم دو بھائی ہوں گے, نہتے ہوں گے, اور فکر اس کی اس بات کی نہیں ہے کہ فرعون پہلے سے میرے قتل کا فیصلہ کر چکا ہے اور وہ مجھے شہید کر دے گا. فکر اس بات کی ہے کہ آپ پیغام سننے سے پہلے ہی وہ ہماری گردن قلم کرا دیں. پیغام پہنچانا تو ہمارا فرض ہے, اور ہم سامنے جائیں اور وہ کہے انہیں پکڑ کر قتل کر دو تو پیغام تو درمیان میں رہ گیا. فرمایا ایسا نہیں کر سکے گا, انی معاکما اسمع و ارا, تم دو نہیں ہو, میں تمہارے ساتھ تیسرا بھی ہوں, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع و ارا, جو کچھ ہوگا میں ذاتی طور پر سن رہا ہوں, جو ہوگا میں ذاتی طور پر دیکھ رہا ہوں, وہ تمہارے قتل پہ قادر نہیں ہو سکتا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, دو نبیوں سے فرمایا جا رہا ہے ولا تنیا فی ذکری. اب نبی جو ہوتا ہے وہ تو سراپا صرف ذکر نہیں ہوتا بلکہ جو اس پر ایمان لائے اس کے وجود کے ذرات کو بھی ذاکر کر دیتا. نبی جو لباس پہنتا ہے وہ ذاکر ہو جاتا ہے, جس چیز کو چھوتا ہے ذاکر ہو جاتی ہے, جس طرف نگاہ فرماتا ہے جتنے ذرے سامنے آتے ہیں ذاکر ہو جاتے ہیں, جہاں قدم مبارک رکھتا ہے زمین ذاکر ہو جاتی ہے, جو جوتا پہنتا ہے وہ ذاکر ہو جاتا ہے. تو نبی سے تو ذکر چھوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نبی سراپا ذکر ہی نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو ذاکر بنانے والا ہوتا ہے. تو پھر یہاں کیا تلقین کی جا رہی ہے؟ تلقین یہ کی جا رہی ہے کہ بہت بڑا حکمران ہے, اس کے دربار کا بڑا دبدبہ ہے, اس کے نوکروں اور غلاموں نے بھی سونے کے کڑے پہنے ہوئے اور برہنہ شمشیریں لیے کھڑے ہیں, بہت بڑا لشکر ہے. تو اس کے دربار میں جب جاؤ گے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری پوری توجہ فرعون کی طرف ہو جائے اور میرے ذکر کی طرف ثانوی توجہ ہو. نہیں, ولا تنیا فی ذکری, میرے ذکر کو ثانوی درجے میں نہیں لے جائیے گا, بلکہ مقدم ذکر الہی رہے اور ساری جلالت و عظمت کے باوجود جب فرعون سے آپ بات کریں تو فرعون کی جلالت اس سے پیچھے رہے اور میری یاد اس سے آگے رہے. یعنی ذات باری کو کتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ جو وجود سراپا نہ صرف ذاکر ہے, نور نبوت سے منور ہے اور ہر نبی برکات تقسیم کرتا ہے, انوارات تقسیم کرتا ہے, ذکر تقسیم کرتا ہے, جو نبی پر ایمان لاتے ہیں اور نبی کی نگاہ شفقت نصیب ہوتی ہے, ان کے بدن کا ذرہ ذرہ ذاکر ہو جاتا ہے. لیکن یہ تو ممکن تھا کہ ایک بہت بڑے دربار میں جہاں جان کا اندیشہ بھی ہو اور جو خود اپنے کو معبود کہلواتا ہو اسے یہ کہنا کہ تم انسان ہو معبود نہیں ہو, معبود برحق کو مانو اور اپنی خدائی سے دستبردار ہو جاؤ, یہ معمولی کام نہیں تھا. یہ صرف انبیاء ہی کی عظمت ہے کہ وہ یہ کام کر گزرتے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم نبوت اور آپ وسلم کا حوصلہ ہے کہ کائنات وسیط کو للکارا اور توحید کا علم لے کر یک و تنہا محض اللہ کے آسرے پر کھڑے ہو گئے. اور صرف کھڑے نہیں ہوئے, پوری دنیا کا راستہ بدل دیا, تاریخ کا رخ موڑ دیا, انسانوں کو ضلالت اور گمراہی کے گڑھوں سے نکال کر ہدایت کی بلندیوں پہ پہنچا دیا. یہ انبیاء کا حوصلہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی ایک انسلے کمبل کا کرتا پہنے, کچے چمڑے کا جوتا پہنے, ایک دو شاخہ لاٹھی لے کر اتنی بڑی سلطنت کے مالک جو اپنی خدائی کا دعوے دار تھا اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو کر فرمایا تو خدا کا بندہ اور مخلوق ہے, تو خدا نہیں, تو اللہ نہیں ہے, تو خالق نہیں ہے, تو مخلوق ہے. اپنی خدائی سے واضح اور اللہ کی عظمت کا اقرار کر. تو اللہ کریم کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ اس مشکل لمحے میری یاد دوسرے درجے میں نہ جائے بلکہ میری یاد اول رہے, باقی کام دوسرے درجے میں جائے. اب ہم اپنی زندگیوں کا اندازہ کریں تو ہماری زندگیاں, ہماری خواہش نفس مقدم ہے, ہمارا پیٹ مقدم ہے, ہمارے لالچ مقدم ہے, کہاں یاد الہی ہے. یہی تنویر جو صحابہ کرام کو قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی انہیں شرف صحابیت پہ فائز کر کے. تابعین کے پاس بھی یہی دین تھا, یہی نمازیں, یہی روزے, یہی نوافل, یہی تراویح, ساری عبادات, یہی حلال و حرام, یہی جائز و ناجائز تھا جو ہمارے پاس ہے. لیکن ایک چیز زائد تھی, کہ انہوں نے صحابہ کی صحبت پائی اور فیض صحبت سے ان کے وجود ذاکر ہو گئے، منور ہو گئے. تبع تابعین کے پاس بھی دین یہی تھا، زائد چیز یہ تھی کہ انہوں نے تابعین کی صحبت پائی اور انوارات صحبت، برکات صحبت انہیں نصیب ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے ایسے ہی وصول کی جیسے سارا دین ہم نے نسلن بعد نسلن پہلوں سے حاصل کیا. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ان ادوار ثلاثہ کے بعد، صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے بعد، پھر وہ بہار نہ رہی. جس طرح علوم ظاہر بٹ گئے، کوئی محدث کہلایا اس نے حدیث پہ بہت کام کیا، کوئی مفسر کہلایا اس نے تفسیر پہ بہت کام کیا، کوئی فقیہ کہلایا اس نے فقہ پہ بہت محنت کی، اسی طرح کچھ خوش نصیب ان برکات کو سمیٹنے میں تبع تابعین کے ساتھ لگ گئے. انہوں نے علم شریعت بھی حاصل کیا، قرآن بھی پڑھا، تفسیر بھی پڑھی، حدیث بھی پڑھی، فقہ بھی پڑھی. اور کوئی عالم بھی فقی قرآن و حدیث سے غافل نہیں ہوتا، محدث فقہ و قرآن سے غافل نہیں ہوتا، مفسر حدیث و فقہ سے غافل نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں اسے حاصل ہوتی ہیں. لیکن کیفیات کا حصول تو ایک الگ شعبہ تھا، وہ اس طرح عام نہ رہا. تبع تابعین کے بعد خاص لوگوں نے علوم ظاہر بھی حاصل کیے، کیفیات قلبی بھی حاصل کیے. اور تقسیم ملک سے پہلے، انگریز کی آمد سے پہلے تو خیر سارے علماء ملتے ہیں، انگریز کے عہد میں بھی ایسے علماء ملتے ہیں، اگر آپ ان کی سمانے پڑھیں تو انہوں نے کسی مدرسے سے تکمیل علم کی اور پھر کسی خانقاہ میں فروکش ہو گئے اور وہاں سے ذکر اذکار سیکھے، کیفیات قلبی حاصل کی اور تب میدان عمل میں آئے. ہر عالم کا یہ طریقہ ہوتا تھا. شومی قسمت یہ طریقہ اب نہ صرف چھوٹ چکا ہے بلکہ آج دور جدید کے علم کا دعویٰ رکھنے والے تو اس کا راستہ روکنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور اس پر فتوے دیے جا رہے ہیں اور اسے غیر ضروری قرار دیا جا رہا ہے. یہ ہماری بدنصیبی کی انتہا ہے کہ ہم آب حیات کو زہر حلال سمجھ رہے ہیں، آب حیات سے پرہیز کا بتایا جا رہا ہے اور اسے غیر ضروری کہا جا رہا ہے. یاد رکھیں، ذکر خفی قلبی جسے نصیب ہوتا ہے، یہ ایک ایسی دولت ہے کہ اس کے وجود کا ہر سیل ذاکر ہو جاتا ہے. وہ سیل مر تو سکتا ہے، ذکر نہیں چھوڑتا. زندگی میں جتنے سیل مر جاتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ 6 مہینے میں انسان کا پورا جسم بدل جاتا ہے، سارے سیل نئے ہو جاتے ہیں، پرانے جھڑ جاتے ہیں. وہ جو جھڑ جاتے ہیں وہ جہاں پڑے ہوتے ہیں وہاں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ انسان مر جاتا ہے، قبر میں دفن ہو جاتا ہے، لیکن اس کے وجود کا ایک ایک سیل اللہ اللہ کرتا ہے. اور قرب الہی کا یہی ایک اور واحد راستہ ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ کی طلب ہے، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اپنے مالک سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو میرا اتباع کر لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا اتباع تمہیں اس منزل پہ پہنچا دے گا کہ یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اللہ تم سے پیار کرنے لگے گا، اللہ تمہیں چاہنے لگے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا. اب اس اتباع کی ضرورت ہے کیفیات قلبی. جب تک دل میں اتباع کی محبت اور عدم اطاعت سے نفرت نہ آ جائے، بندہ عملی زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا. اب دل میں اتباع رسالت سے محبت تب آئے گی کہ پہلے تو دل میں حیات ہو، دل خود زندہ ہو. دل کی حیات ہے نور ایمان. اب زندہ ایک دن کا بچہ بھی ہوتا ہے، زندہ بیمار بھی ہوتا ہے جو ہسپتال میں پڑا ہے، زندہ وہ شخص بھی ہے جو سو رہا ہے، زندہ وہ شخص بھی ہے جو کنشہ پی کر غافل پڑا ہے. لیکن وہ زندہ جو میدان عمل میں تندرست و توانا کھڑا، وہ زندہ اس کی مثال نہیں ہے. ایمان کے ساتھ جب ذکر قلبی نصیب ہوتا ہے تو پھر دل توانا اور تندرست ہو کر اطاعت کے میدان میں کود پڑتا ہے اور اتباع رسالت کرنے کا عزم سمیم کر لیتا ہے. لہذا ذاکرین کے لیے بھی یہی اپنا معیار ہے کہ وہ کتنا اتباع شریعت کر رہے ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے واقعی ذکر قلبی نصیب ہے تو اسے اتباع شریعت نصیب ہو جائے گی. کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے مراقبات ہو گئے، میری منازل اللہ نے مجھے عطا کر دی، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کی عملی زندگی اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بن جائے گی. تو قرب الہی کا یہی واحد اور ایک راستہ ہے. اس بابرکت مہینے میں اللہ کریم ہم سب کو یہ دولت نصیب فرمائے، اور ہمیں وہ محفلیں، وہ لوگ، وہ بندے نصیب فرمائے جو اس کی یاد سے سرشار ہیں. ہمارے قلوب کو بھی منور کرے اور ہمارے ذرات بدن کو بھی اپنے ذکر سے شاد کام فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.